پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس چھافری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج 9/11 ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ آج سے 15 سال قبل 11 ستمبر 2001 کا دن معمول کے مطابق ایک روشن دن تھا۔ لوگ اپنے دفتروں کو جا رہے تھے، کچھ اپنے دفاتر اور کاروبار پر پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ ٹھیک 8:46 پر ایک اغوا کیا گیا طیارہ دہشت گردوں نے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ایک ٹاور سے ٹکرا دیا۔ اس وقت پہلی بار انکشاف ہوا کہ بعض مسافر طیارے اغوا کر لیے گئے ہیں۔ یہ 4 اغوا شدہ طیاروں میں سے پہلا تھا، پھر القاعدہ کے دہشت گردوں نے دوسرا طیارہ دوسرے ٹاور سے ٹکرایا، جس کے بعد واشنگٹن کے نزدیک واقع امریکی محکمہ دفاع پینٹنگن پر حملہ ہوا، اور چوتھا طیارہ اس وقت ریاست پینسلوینیا کے مضافاتی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ جب مسافروں نے یہ جان کر کے طیارہ اغوا کر لیا گیا ہے، اغوا کنندگان کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ ان حملوں نے دنیا کو کس طرح تبدیل کیا، پاکستان کس صورتحال سے گزرا، اور آج تک وہ کیا قیمت ادا کر رہا ہے، اس پر آگے چل کر بات کریں گے۔ آج 15 برس گزر جانے کے بعد اس سانحے کی برسی کے موقع پر صدر براک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں 8:46 پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی، اور امریکہ کے اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ کی اقدار زندہ ہیں، اس کا حوصلہ بلند ہے۔ دونوں صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آج کے دن کے لیے اپنی انتخابی مہم بند کر رکھی ہے، اور نیو یارک میں اس مقام پر جہاں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاورز تھے اور جسے اب گراؤنڈ زیرو کہا جاتا ہے، وہاں حاضری دے رہے ہیں۔ اور گزشتہ برسوں کی طرح گراؤنڈ زیرو پر ان لوگوں کے اعزہ آہستہ آہستہ جانے دینے والوں کے نام بھی پڑیں گے، جس کے پس منظر میں ہلکی ہلکی موسیقی بھی آپ سنیں گے۔ جن میں سے 15 سعودی عرب سے تھے حملوں میں مارے گئے، اور ان حملوں کے نتیجے میں افغانستان میں امریکہ کی جنگ شروع ہوئی، جہاں القاعدہ امریکہ کے خلاف حملہ آوروں کو تربیت دے رہی تھی، اور بالواسطہ طور پر عراق کی جنگ کے آغاز کا سبب بھی یہی حملے بنے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ندیم اے میاں موجود ہیں، جو اس دن جب یہ حملہ ہوا ہے نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ موجود تھے، اور ہمارے ساتھ لیوٹیننٹ کمانڈر عدیل رانا ہیں، جو اس وقت نیشنل گارڈز میں تھے اور اب نیو یارک کی پولیس فورس سے ان کا تعلق ہے، اور وہ لائجا کا کام کرتے ہیں مسلمانوں اور ان ایڈمنسٹریشن کے درمیان۔ میں آغاز کروں گا ندیم میاں سے۔ ندیم جی، بتائیے کہ آپ اس دن وہاں تھے، بہت مختصر بتائیے کیا ہوا تھا۔
جی، اس دن ہم صبح ہمارے کانفرنس روم میں ایک میٹنگ تھی، ہمارا دفتر جو ہے ایک بلاک بالکل ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ تھا، تو پہلے دفعہ جب پہلا جہاز آیا ہم نے کچھ ظاہر کچھ دیکھا نہیں، بس آواز سنی، پیچھے دیکھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ چھوٹا موٹا سا آگ لگ گئی یا کچھ ایسے۔ تو پھر اس کے بعد جیسے سب لوگ دیکھ رہے تھے بس اپنے ٹی ویوں پہ کہ کیا ہو رہا ہے، یہ لگتا ہے کوئی چھوٹا سا فائر آگ لگ گئی تھی پہلی بلڈنگ میں، اور پھر دوسری مرتبہ جب جہاز آ رہا تھا وہ تو ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھا، نیو جرسی کی طرف سے بالکل ایسے آ رہا تھا اور ہماری طرف اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جب اس وقت جب یہ دیکھا پھر سب لوگ کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کچھ اور چیز ہے، اور کچھ کافی خطرناک دن تھا۔ تو اس مرتبہ پھر اس کے بعد ظاہر اب ایسا لگ رہا تھا، فیلنگ ایسی تھی کہ یہ ہو نہیں رہا، اور ہم ایک ایسے مووی میں ہیں کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک جہاز یہ ٹریڈ سینٹر جو ہم پورے دن دیکھتے رہتے ہیں، جیسے پورے ایک سٹیپل تھا سٹی کا، سٹیپل تھا ہمارے ویو کا، اور ایک دم آگ لگ گئی تھی اور ایسا جل رہا تھا جیسے کسی نے پورا اس کا چنک لے لیا تھا.
اچھا.
تو ہاں ظاہر ایسے فیلنگ ایسی تھی کہ یہ ہو نہیں رہا, مگر جب پہلی بلڈنگ گرنے لگی پھر اس وقت جو ہے
احساس ہوا کہ جاگ رہے ہیں سو نہیں رہے. ندیم ملک ہمارے, ندیم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس دن کہاں تھے اور کیا آپ کی فیلنگ تھی جب آپ کو یہ پتا چلا, آپ نے یہ دیکھا سب کچھ.
جی السلام علیکم. نہیں میں اس وقت آن مائی وے تھا, اسکول جا رہا تھا کالج.
جی
تو ریڈیو سن رہا تھا تو اس میں بتایا گیا, تو پہلے میں سمجھا ویسے ہی کہ جیسے انہوں نے کہا جوک ہے, اس لیے وہ میں کمیڈین والا شو دیکھ رہا تھا. تو پھر جو دوسرا ہوا تو پھر میں نے نیوز والا
اچھا
پتا لگا کہ واقعی یہ سیریس ہے. تو اس کے بعد پھر آبویسلی جب اسکول تو پہنچا تو سارا لوگ یہی باتیں کر رہے تھے, رو رہے تھے یہ وہ. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنے یونٹ کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ایکٹیویٹ ہو گئے ہوئے ہیں تو آ جاؤ. تو پھر اس کے بعد میں اپنے یونٹ کے پاس چلا گیا.
اچھا یہ بتائیے کہ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بیک لیش آئے اور مسلمانوں کے خلاف بہت ساری باتیں ہوئیں, اور آج آپ جو نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ ایک الائجہ کا کام ہے مسلمانوں کے درمیان اور انتظامیہ کے درمیان, تو آپ کس حد تک محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا کام جو ہے اس سے وہ مقاصد حاصل ہو رہے ہیں جو ہونے چاہیے تھے؟
جی میں کہتا ہوں بہت اچھا, مطلب ہمارا جو کام ہے جیسے لیزان میں ہوں اور ایک اور ہمارے دو تین بھائی ہیں جو کرتے ہیں لیزان, ہماری وجہ سے تو مطلب کہ ریلیشن شپ اور یہ جو ٹرسٹ ہے وہ بہت امپروو ہوا ہے اور ہوتا جا رہا ہے اسپیشلی کمپیئر ٹو 15 سال سے پہلے.
اچھا یہ جو خاص طور پر یہ جو اس وقت جو انتخابی مہم چل رہی ہے اس کے بعد جو ایک کوئی لگتا تھا کہ کچھ مسلمانوں کے خلاف ماحول بن رہا ہے, اب کیا صورتحال ہے؟
جی صورتحال obviously up and down ہوتی ہیں, پر اوور آل اسپیشلی یہ جو پولیٹیکل انوائرمنٹ چل رہی ہے, جو اسلامو فوبیا چل رہا ہے اس کی وجہ سے ذرا ہے ذرا کنسرنز, لیکن اوور آل یو نو امیرکن پیپل آر ویلکمنگ پیپل. So overall, majority, you know, we don't have an issue, but there are some isolated incidents that, you know, we work very hard. Police department badi koshish karti hai taki unke incidents na ho, jab ho bhi to right away, immediately usko investigate kiya jaye aur usko logon ko pakda jaye.
Adil Rana sahab, bahut shukriya. Aur Samin hame is waqt join kiya hai. Ms. Talat to Hamdani ne unke sahabzade سلمان ہمدانی اس دن 11 ستمبر 2001 کو فرسٹ رسپونڈر میں سے تھے جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے پہنچے. یہ بتائیے مسز ہمدانی کہ آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہو گئی تھیں اس دن, کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
جی السلام علیکم سامعین اینڈ مسٹر قمر آلسو.
جی
ہاں اس دن جو اس کے بعد جو ہوا تھا دیر واز سم کلاؤڈ آف سسپیشن کہہ لیں, کچھ انہوں نے انگلیاں اٹھائی تھی میرے بیٹے پہ کہ شاید وہ بھی اس اٹیک کے اندر اس کا ہاتھ تھا. تو مشکل ٹائم تھا
جی,
اور اللہ کے فضل سے وہ کچھ ثابت نہیں کر سکے کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں اس بچے کے خلاف ثابت کرنے کو.
جی
تو پھر وہ سارا کچھ ختم ہو گیا تھا.
اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے اس کے بعد دو مسلمانوں کو ایکٹیویٹ کرنے کی کہ وہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں کوششیں کی تھیں, آپ کا بیٹا جو تھا آپ کے لیے اس کی جو ظاہر ہے کہ ماں کی حیثیت سے بہت زیادہ اہمیت تھی, لیکن بحیثیت ایک انسان اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ آپ کو کس طرح فرسٹ رسپونڈر کے طور پہ وہاں پہنچا تھا؟
ہاں اس کی اہمیت میری زندگی میں تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی.
بالکل
وہ تو میرا جسم کا ایک ٹکڑا ہے, تو وہ خود مطلب وہ این وائی پی کا کیڈیٹ بھی تھا اور سرٹیفائیڈ نیو یارک اسٹیٹ پیرامیڈک بھی تھا, سمجھے نا فرسٹ رسپونڈر.
جی
اور بچپن سے اس کی یہ عادت تھی کہ کوئی بھی تکلیف میں کسی کو بھی دیکھتا, جانور ہو یا انسان ہو یا پرندہ ہو, تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا تھا. تو اس دن جو تھا وہ اپنی نئی جاب اس نے شروع کری تھی 5 ہفتے پہلے, और वो उसका एमडी पीएचडी का फर्स्ट ईयर था एट हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट पे. तो वो वॉलंटियरली मतलब जब मैनहट्टन जाता था तो वो 7 नंबर ट्रेन लेता था, और वो 7 नंबर ट्रेन जब मैनहट्टन एंटर होती है तो वो एलिवेटेड होती है, वो बाहर होती है, जमीन के अंदर नहीं होती
जी.
तो वहां से उसने फिर देख लिया कि भाई टावर जल रहे हैं, तो वो बजाय अपनी जॉब के जाने के वो उसने अपनी सिम्ट चेंज कर ली और फिर वो डाउनटाउन चला गया टावर पे लोगों की मदद करने.
अच्छा, ये आखिरी मरतबा था जब आपने अपने बेटे को देखा?
मैंने मेरी उससे आखिरी मुलाकात और गुफ्तगू जो हुई थी वो उसी दिन सुबह 3:15 बजे हुई थी. 11 सितंबर को सुबह 3:15 बजे हुआ ये था
जी.
कि मेरे हस्बैंड की सलीम हमदानी की तबीयत खराब हो गई थी
जी.
तो वो बच्चा फिर अपने कमरे से आया, उसने सारा चेकअप करा, ब्लड प्रेशर लिया, सब कुछ करा, तो कहने लगा सब ठीक है, तो अगर दोबारा तबीयत खराब हो तो मुझे बुला लेना कमरे से. तो 3:15 बजे सुबह मेरी उससे मुलाकात हुई थी. हम सब घर में ही थे, छोटा बेटा भी था और सब कुछ था. हमें क्या पता था कि बस ये आखिरी मुलाकात होगी बच्चे के साथ.
फिर आपको इत्तला कब मिली अपने बेटे के बारे में?
कौन सी इत्तला?
यही उसके उसमें हलाक हो जाने की.
गायब तो वो उसी दिन जो सुबह उस दिन निकला, फिर वापस घर ही नहीं आया.
सही जी.
तो जब कंफर्मेशन जो हमको सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से जो उसकी कंफर्मेशन मिली वो 20 मार्च 2002 में कंफर्म करा उन्होंने.
अच्छा.
और मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे बच्चे के रिमेन्स बॉडी पार्ट्स कब मिले थे, तो उन्होंने बोला अक्टूबर 23 और 26 के दरमियान, जब हम मक्का गए हुए थे बच्चे की दुआ करने के लिए ना, उसकी सलामती की दुआ करने के लिए.
अच्छा.
तो मैंने पूछा कि 5 महीने क्यों लगे तुमको हमें बताने को कि भाई इसके रिमेन्स मिल गए, तो उनका जवाब बड़ा गोलमोल सा था कि हम डीएनए टेस्टिंग कर रहे थे तुम्हारे से, तुम्हारे साथ और तुम्हारे हस्बैंड के ब्लड के साथ, और फिर वो जो 34 पीसेस में उसकी लोअर बॉडी के जो पीस मिले थे, लोअर बॉडी का मिल गया था ना
जी.
तो मतलब उसने कहानी बनाई, लेकिन कोशिश पूरी यही थी कि किसी तरह कोई सबूत मिल जाए जो इस बच्चे को, मेरे इतने मासूम और इतना हुब्बुल वतन बच्चे को इसके साथ किसी तरह वो अटैच कर दे. लेकिन वो एक खुदा है ऊपर जो सच्चाई को सामने लाता है
जी.
वतो मंतशा वतो जिलो मंतशा, तो उनकी जिल्लत हुई और मेरे बच्चे की इज्जत हुई.
और अब जाहिर है कि आपका बच्चा उन लोगों में शामिल है कि जो मदद के लिए पहुंचे थे और जिन्होंने एक इंसानियत का और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था.
बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत का, अपनी जिम्मेदारी का, इंसानियत का, अपने हुब्बुल वतनी का, और सबसे बड़ा अपने ईमान का, अपने इस्लाम का.
बहुत शुक्रिया मिस तलत हमदानी आपका. जनाब हमारे साथ तो अदील राणा साहब थे, आपका भी बहुत शुक्रिया. आप कुछ और कहना चाहेंगे नदीम इस सिलसिले में कि आप घर कैसे पहुंचे थे उस दिन?
उस वक्त एक सब ब्रिजेस तो बंद थी, तो एक फेरी मैनहट्टन में था और वहाँ फेरी बस लोग को ब्रुकलिन की तरफ ले जा रहे थे, और मेरा उस वक्त अपार्टमेंट ब्रुकलिन में था. बस उस वक्त बस यही इरादा था कि मैनहट्टन से निकल जाओ, क्योंकि काफी रिपोर्ट्स आ रही थी कि एक और जहाज भी आ रहा है स्टॉक चेंज की तरफ और ये वो. तो बस उस हंगामे में बस ये था कि मैनहट्टन से निकल जाओ, because that was the epicenter of
बड़ी क्योटिक कंडीशन थी. बहुत शुक्रिया नदीम आपका हमें ज्वाइन किया जी. डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब ने, और अब इस सेगमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि 9/11 के इस वाकये के बाद अमेरिका किस तरह चेंज हुआ और उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ जो बैकलैश आया था उसको किस तरह मुसलमानों ने हैंडल किया, और उसके लीगल आस्पेक्ट से बात करेंगे. हमारे साथ डॉक्टर तैयब महमूद साहब भी होंगे, इसलिए कि अभी हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक करारदाद मंजूर किया है जिसमें विक्टम्स के अज़ा को इस बात की इजाज़त दी गई है कि वो सऊदी गवर्नमेंट पर सू कर सकते हैं अपने अज़ा के सिलसिले में. लेकिन इम्तकान यही है कि सदर ओबामा जो ये कहते हैं कि अगर इस तरह से इजाज़त दी गई तो एक पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा और लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ भी बगावत भी क्लेम्स करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़. اس لیے اس رجحان کو ختم کر دیا جانا چاہیے اور امید یہی ہے کہ اس بل کو ویٹو کر دیا جائے گا. زاہد بخاری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں, اس زمانے میں بھی آپ بہت ایکٹیو تھے, آل آف اے سڈن جو بیک لیش آیا تھا مسلمانوں کے خلاف, اس کو کس طرح ہینڈل کیا یہاں کے مسلمانوں نے؟
جی بہت شکریہ. اصل میں اس وقت جو بیک لیش تھا وہ فوری طور پہ تو ہوا تھا, لیکن اوور آل جو بیک لیش تھا وہ مسلمانوں کے جو انٹرنیشنل اسلام جو مسلمان ہیں نا بیرون ملک, ان کے بارے میں زیادہ خلاف باتیں آتی تھی, اور لوکلی بھی ہوا تھا بلا شبہ کہ جس میں, لیکن ساتھ ساتھ مقامی طور پہ ایک ہمدردی کی لہر بھی بہت زیادہ مسلمانوں کے حق میں اور مختلف چرچز کے ذریعے مختلف کمیونٹیز میں اس زمانے میں آئی تھی, اور زیادہ زور میڈیا میں رہا بیرون ملک مسلمان جو اس طرح کی کاروائیوں میں انوالو ہیں ان کے بارے میں. لیکن پھر جو میرا خیال ہے جو ایک بڑی چینج ہوئی ہے 15 سالوں میں, کہ اب 15 سال جب گزر گئے تو درمیان میں لگا کہ زیادہ فوکس اب امریکن مسلمان ہوتے جا رہے ہیں اسلامو فوبیا کے, اور اسلامو فوبیا یہاں بہت بڑی انڈسٹری بن گئی, اور اس کے نتیجے میں اب یہ ہوا کہ مقامی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جیسے پچھلے سال اور اس سال زیادہ مسلمانوں کے خلاف, مسلمانوں کی مساجد کے خلاف انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, بیانات کے طور پہ وہ زیادہ واقعات ہوئے ہیں جو 11 سپٹمبر کے بعد کے نسبت.
اچھا, ہمارے ساتھ تو ابھی ڈاکٹر طیب محمود صاحب بھی ہوں گے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. مسز طیب ہمدانی, مسز ہمدانی یہ اور فرمائیے آپ طلعت ہمدانی صاحبہ کہ آپ نے اس واقعے کے بعد کچھ آرگنائز کرنے کی کوشش کی تھی مسلمانوں کو, کیا نتائج نکلے اس کے؟
جی بالکل, مطلب جیسے آپ کے پہلے انٹرویو نے بولا کہ پہلے ایک لہر تھی ہمدردی کی, وہ بالکل تھی, لیکن وہ امیڈیٹلی تھی پوسٹ, لیکن اس کے بعد جو ہے 2010 کے اندر جب پارک 51 کا ایشو آیا تھا کہ وہاں پہ کمیونٹی سینٹر بنے گا اسلام کا مسلمانوں کا, اس پہ بہت زیادہ وہ ہوئی تھی, کیا کہتے ہیں, ڈیمونسٹریشن ہوا تھا. اور ابھی جو ہے 15 سال بعد ابھی تو کھلے عام سر عام ہو گیا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اٹ از اوکے, کوئی بات نہیں اگر ایک مسلمان مر گیا. ابھی 3 ہفتے میں ایک امام اور ان کی پارٹنر کو
پیچھے گولی مار دی گئی تھی. جی
بالکل. تو میں ایک سوسائٹی یا آرگنائزیشن ہے 11 سپٹمبر فیملیز فار پیسفل ٹومارو, اس کی ایک میں ممبر ہوں, اور اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام و فوبیا کے خلاف بولتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ جو ایک لہر آ گئی ہے اینٹی مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف, امیگرنٹ مہاجروں کے خلاف, یہ ملک تو مہاجروں نے تو بنایا تھا, انگلینڈ سے آئے تھے مہاجر اور انہوں نے یہ ملک بنایا تھا, اور وہ مہاجروں نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ وہاں پہ ان کے مذہب کی وجہ سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, تو یہاں آ کے انہوں نے ایک ملک بنایا جس میں کسی بھی مذہب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں مذہب کا کوئی دخل ہی نہیں ہے. اب انفارچونیٹلی امریکہ ایک وہ ملک بن گیا ہے جو بالکل امریکہ کے ویلیوز کے خلاف ہے, جس ویلیوز کے لیے امریکہ بنایا گیا تھا ہم اس ملک میں تبدیل ہو گئے ہیں, اور ہم مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے, زیادتی ہو رہی ہے, کھلے عام ہو رہی ہے. اسپیشلی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے, مسلمانوں کو نہیں آنے دے گا, امیگریشن کو نہیں آنے دے گا, ایک دیوار بنائے گا, اس نے ایک بالکل آواز دے دی ہے. جیسے پرانے زمانے میں کالے لوگوں کو شوٹ کر کے لنچ کرتے تو اس کو بولتے تھے, ان کو درخت سے ٹانگ دیا جاتا تھا کہ خوف آئے. تو اب پچھلے 6 مہینے کے اندر 8 مہینے میں امریکہ میں 110 وارداتیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے خلاف, ان کو مارا گیا ہے, ان کو جلایا گیا ہے, ان کی مسجدوں پہ اٹیک کیا گیا ہے. تو ابھی جو ہے امریکہ کے اندر ہر مسلمان کا بولنا, ہر امریکن کا بولنا بہت ضروری ہے.
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
ابھی جو ہو رہا ہے یہ جو ہے امریکہ کی جو روح ہے نا, اس کے لیے فائٹ ہے.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر طیب محمود یہ فرمائیے کہ میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو نے ایک قرارداد منظور کی ہے کہ جو وکٹمس ہیں ان کے اعزہ سو کر سکتے ہیں سعودی گورنمنٹ کو, لیکن گورنمنٹ اور خاص طور پر صدر اوباما اس کو ناپسند کرتے ہیں, اس کے خلاف ہیں. کیا لیگل پوزیشن ہے اس قسم کی قرارداد کی, کیا حیثیت ہے؟
جی,
ये कानून में होता है जी, जिसको सॉवरन इम्यूनिटी कहा जाता है कि भाई आप किसी रियासत को, किसी सॉवरन को के खिलाफ सासिबल अदालत में मुकदमा नहीं कर सकते। तो ये इंटरनेशनल लॉ का कानून है। तो अमेरिका में फिर ऐसे होता है, कानून बना हुआ है कि कब फॉरेन हुकूमत को इम्यूनिटी है और कब नहीं है। तो उसमें काफी वास्ता जो है स्टेट डिपार्टमेंट और हुकूमत की राय का होता है, जब मसला जो है उसका कोई मुआशी या कमर्शियल बेसिस ना हो। अगर कोई मुआशी या कमर्शियल बेसिस हो तो वो तो फिर इम्यूनिटी नहीं होती। लेकिन अब ये जिस किस्म का मसला है, ये मुआशी या कमर्शियल मसला तो नहीं है, इसलिए हुकूमत की तरफ से एडवाइजरी दी जाती है कि आया मुकदमा आगे चल सकता है कि नहीं। तो अभी तक तो अमरीकी हुकूमत ने, चाहे वो सदर बुश की हो या उसके बाद ओबामा साहब की हो, उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार किया जब ये मसला उठा कि जो मुतासरीन हैं वो आया सऊदी अरब की हुकूमत को सू कर सकते हैं कि नहीं। तो उसके मुदावे के लिए कांग्रेस ने ये कानून पास किया है। अभी भी सदर के पास वीटो का इख्तियार है, और वीटो फिर अगर ओवरराइड हो जाए तो बात आगे बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक वो ये बिल्कुल खुली नहीं है बात के भी कानून पास हो जाने से, जो पहले यहाँ फॉरेन सॉवरन इम्यूनिटीज एक्ट कहलाता है, जो जो कानून इस चीज को गवर्न करता है, आया उसकी रद्द हो जाएगी या नहीं। तो मैं समझता हूँ अभी ये मामला कुछ आगे चलेगा और अदालतों को इस बारे में फैसला करना होगा कि आया ये नया कानून जो है पुराने फॉरेन सॉवरन इम्यूनिटीज एक्ट की रद्द करता है या नहीं करता। तो अभी मैं समझता हूँ कि चंद महीने या शायद साल भर लग जाए इस बात को क्लियर होने में।
अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर जाहिद बुखारी, ये फरमाइए कि 15 साल पहले की जो सूरत हाल थी, उस बैकलैश का जो अभी हम जिक्र कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ, और आज की सूरत हाल में जबकि एक सदारती उम्मीदवार माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, बाकायदा एक रेटरिक है, आप दोनों सूरत हाल को किस तरह से कंपेयर करेंगे?
देखिए हुआ ये है कि दोनों तरफ से, मैं समझाऊंगा मुसलमानों की तरफ से भी और उनके खिलाफ जो इस्लामोफोबिया भी है उसने एक लिहाज से जंप किया है। तो मैं पहले नेगेटिव बात थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर पॉजिटिव बात भी है। नेगेटिव तो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इस्लामोफोबिया पहले बिल्कुल फ्रिंजेस में था, पहले बिल्कुल एक जिसे कहते हैं तदम्मे के तौर पे, एक इंडेक्स, एक अपेंडिक्स के तौर पे था, साइड में था, लेकिन अब इस्लामोफोबिया मेन स्ट्रीम हो गया है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में इस्लाम के खिलाफ बात आती है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन रिलीजियस जो लीडर्स हैं वो इस्लाम के खिलाफ, कुरान मजीद के खिलाफ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करते हैं। उन्हें कोई खौफ व खतर नहीं है, कोई डर नहीं है कि इसकी उन्हें कोई बदला मिलेगा उन्हें, या उन पर कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि उनके खिलाफ हो। तो ये एक सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इस्लामोफोबिया हो गया, और उसके नतीजे में, और जब खासतौर पर ये 2010 में हर इलेक्शन साइकिल में ज्यादा बढ़ जाता है, और इस दफा तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से, रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स की वजह से, सर्टन जो 200 मिलियन डॉलर से ज्यादा की जो इंडस्ट्री है, सर्टन फाउंडेशंस हैं जो 6-7 ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करती हैं, और वो इसके बारे में सब चीजें आती हैं। तो अच्छा। ये तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हुआ है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इसके नतीजे में खुद मुसलमानों में जो पॉजिटिव चीजें हुई हैं, सबसे बड़ी बात मुसलमानों में जो जिसे कहते हैं ना रेजिलियंस जो है वो बहुत बढ़ गई है, कुव्वत मुदाफियत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सितंबर 11 से पहले जो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी जो तब्दीली आई है वो ये कि सितंबर 11 से पहले जो इमिग्रेंट मुसलमान थे वो यहाँ पे सिर्फ जहनी तौर पे यहाँ थे, लेकिन प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली वो यहाँ, बल्कि जिस्मानी तौर पे थे, जहनी तौर पे वो बैक होम में रहा करते थे। अगर कोई पाकिस्तान से है, कोई मिस्र से है, कोई तुर्की से है, किसी भी मुल्क से है, वो वहां रहते थे। अब सबसे बड़ी तब्दीली आई है कि उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि जहनी, सियासी, रूहानी हर लिहाज से हमें यहाँ रहना है, और अल्लाह ताला ने भी हमसे, जैसे मैं अगर पाकिस्तान से हूँ तो मुझसे सवाल अल्लाह मियाँ पाकिस्तान और लाहौर के बारे में नहीं करेगा, مجھ سے کرے گا, میں جہاں رہتا ہوں, میں فریڈرک میریلینڈ میں رہتا ہوں, اللہ میاں ان سے پوچھے گا کہ میں نے اپنی فیملی کے لیے, میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے, میں نے وہاں سوسائٹی کے لیے کوئی خیر کا کام کیا یا نہیں کیا.
صحیح.
تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور نمبر دو یہ کہ اس زمانے میں انہیں اندازہ ہوا مسلمانوں کو کہ بھائی امریکہ میں یہ ہوتا رہا ہے, ہر بڑے ایتھنک ریلیجیس گروپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, اس کا علاج کیا ہے کہ آرگنائز ہوں, الائنس بنائیں.
صحیح.
اور یہاں سوشل سروس کرتے ہوئے, پولیٹیکل سیول انگیجمنٹ کرتے ہوئے, امپاورمنٹ کی بات کرتے ہوئے پروسیس میں انوالو ہوں. تو یہ چیز جو ہے مسلمانوں کو بہت بڑی تعداد میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر طیب محمود, یہ اور بتائیے مجھے کہ اس واقعے کے بعد 9/11 کے فنڈامینٹلی امریکہ کس طرح چینج ہوا؟
کئی اس کے پہلو ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ گلوبل کچھ ری الائنمنٹس ہوئیں مشرق وسطی میں, جہاں پہلے بھی کسی نہ کسی حد تک سیاسی, اقتصادی اور فوجی روابط تھے, کئی دفعہ انٹروینشنز بھی ہوئیں, اس کی مقدار بڑھی, ڈیفینس بجٹ بڑھے, جنگ میں ایک جو سیاسی حربہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کا زیادہ استعمال کیا گیا. تو جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ایک اثرات پڑتے ہیں. دوسرا یہ کہ امریکہ کی خاص طور پہ مشرق وسطی کے بارے میں اور اسلامی دنیا کے حوالے سے پوزیشن میں ایک ری الائنمنٹ آئی. ایک زمانے میں بہت قربت ہوتی تھی, وہ قربت کئی ملکوں کے ساتھ تو رہی لیکن اس میں ایک شگاف آیا لگتا ہے. تیسرا یہ کہ اندرونی طور پہ بہت بڑی تبدیلی آئی, وہ اس طرح جو پہلے ہمارے بولنے والوں نے بھی ذکر کیا کہ جو آئینی آزادیاں تھیں, جو سول رائٹس تھے, جو انسان کی انڈیویجول رائٹس تھے, ان پہ کافی حرف آیا. اور یہ بھی ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی کہ جب سیکیورٹی کے حوالے سے اور بندشیں لگا دی جاتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں نے سے جو پروفائل ہے ملک کی اندرونی اور بیرونی, اس میں خاطر خواہ فرق آیا ہے. تو اس حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9/11 جو ہے ایک طرح سے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, اور تاریخ بھی جب واپس دیکھے گی تو اس کو ایک سنگ میل سمجھے گی کہ جب ایک طرح کی کولڈ وار ختم ہو گئی تھی اور ایک اور راہ پہ گامزن تھی, تھا یہ ملک بھی اور دنیا بھی, تو وہاں ایک کافی پیچیدہ موڑ آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی تو آنے والے وقت بتائے گا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ کافی تبدیلیاں آئیں, اور زیادہ تر تبدیلیاں میں سمجھتا ہوں کہ منفی ہیں, کہ ان کا کوئی ان عام شہریوں کی زندگی پہ یا دنیا کی زندگی پہ یا یہاں پہ جو اقلیتیں ہیں ان کی زندگی پہ اور مسلمانوں کی زندگی پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑا. تو میں سمجھتا ہوں تاریخی طور پہ یہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہی سمجھی جائے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود صاحب آپ کا, ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب آپ کا. اور سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک تھا جو اس واقعے سے سب سے زیادہ متاثر ہوا, اور آج تک پاکستان اس واقعے کی اور اس واقعے کے بعد ہونے والی دہشت گردی کو بھگت رہا ہے. افغانستان میں بھی جنگ ہوئی, پھر عراق میں بھی جنگ ہوئی. ہم اس سیگمنٹ میں یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کو اس کی کتنی اقتصادی اور نفسیاتی قیمت ادا کرنی پڑی, اور پاکستان میں کیا بنیادی تبدیلیاں آئیں اس واقعے کے نتیجے میں. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب, جو کہ فائنینشیل ایڈوائزر تھے اس زمانے میں پاکستان کے وزارت خزانہ میں. ڈاکٹر فتح محمد بفر صاحب ہوں گے جو کہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں اور کرمنالوجی ڈپارٹمنٹ کراچی یونیورسٹی کے سربراہ ہیں. اور جناب ہمارے ساتھ اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہوں گی, انٹرنیشنل سیکیورٹی کی ایکسپرٹ ہیں ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد میں. ہم ان سے گفتگو کریں گے کیا صورتحال بنی اور کیا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے, اور اس بریک لینے کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
تا تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر اشفاق صاحب ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ گورنمنٹ سے وابستہ رہے ہیں، وہ پورا پیریڈ آپ نے دیکھا ہے، پاکستان کو اس واقعے کی کتنی اقتصادی قیمت ادا کرنی پڑی ہے؟
پاکستان کو جتنا میں نے قریب سے دیکھا اس زمانے میں جس کا ذکر کر رہے ہیں، 2001 سے لے کر 2009 تک تو میں منسٹری آف فائنانس میں تھا.
جی جی،
میں اس وقت کی بات کر سکتا ہوں.
ظاہر ہے کہ آپ ذمہ دار تھے
فائنینشلی، بجٹ پہ، بیلنس آف پیمنٹ پہ، اور پھر یہ انفراسٹرکچر کا لاس، ایکسپورٹس کا لاس، ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لاس، بہت زیادہ اس کی تباہی مچی ہے پاکستان کی. اگر آج میں دیکھتا ہوں ملک کے تقریباً $100 بلین سے زیادہ کیومولیٹو لاس پاکستان کو ہو چکا ہے. لیکن افسوس ہے کہ جو عالمی برادری ہے جس کی جنگ ہم نے شروع میں تو ان کی جنگ لڑی تھی، بعد میں ہماری جنگ ہو گئی ہے، ہمیں کوئی وہاں سے خاطر خواہ جسے کہتے ہیں کہ اس کی کمپنسیشن نہیں ملی ہے. مطلب میں اگر میں 2009 فروری تک کی بات اگر میں کروں تو پاکستان کو تقریباً 14% اب جتنا کاسٹ ہمارا انکر ہوا تھا لاس، اس کا صرف 14% ہی انویسٹمنٹ ہوئی تھی، صرف 14%. تو اس میں پاکستان کو بہت تباہی ہوئی ہے معاشی طور پہ. لیکن شروع میں ہم کسی اور کی جنگ لڑ رہے تھے فرنٹ لائن بن کر، بعد میں یہ ہماری جنگ ہو گئی اور ہمیں لڑنا پڑ رہا اور آج تک لڑ رہے ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب، ذرا ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کر لیا ہے اسما شاکر خواجہ صاحب نے. پروفیسر اسما شاکر جی، فرمائیے کہ آپ کا تعلق ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی سے آپ دیکھتی ہیں، اس واقعے کے بعد پاکستان میں اور دنیا میں کس قسم کی تبدیلیاں آپ نے محسوس کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں آئیں جو جس کا سبب یہ واقعہ تھا؟
9/11 کا جو واقعہ ہوا وہ ایک تو ہمارے لیے تو یہ تو ایک بینچ مارک تھا جس نے ہمارا پوری انڈرسٹینڈنگ آف انٹرنیشنل سسٹم اور انٹرنیشنل سیکیورٹی پیراڈائمس کو تبدیل کر دیا. کیونکہ اس سے پہلے تو ہم اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کولڈ وار یا سوویت یونین اور امریکہ کے بیچ میں سرد جنگ کے ختم ہونے کے بعد دنیا کا نظام سیکیورٹی اور انٹرنیشنل ریلیشنز کو کیسے چلانا ہے. ابھی ہم اس انٹرنیشنل سیکیورٹی کے لوگ اسکالر یہی سمجھ رہے تھے اور اس کے بعد ایک دم 9/11 ہو گیا. تو 9/11 کے کئی ایک سبق آموز واقعہ ہے، اس کا بہت گہرا اثر پڑا ہماری انڈرسٹینڈنگ پہ، ہماری سمجھ پہ کہ ہم انٹرنیشنل سیکیورٹی کو کیسے سمجھیں. مثال کے طور پہ 9/11 سے پہلے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم اپنی بیرونی سرحدوں کا تحفظ کر لیں اور وہ تمام خطرات جو بیرونی سرحدوں سے ہمارے ملک تک پہنچتے ہیں ہم ان سے ان کو اپنی سرحدوں پہ کنٹرول کر لیں تو شاید ہم امن سے رہ سکتے ہیں. مگر 9/11 نے پروو کیا کہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم اپنی سرحدوں کو نہ تسخیر بنائیں گے تو خطرات ہمارے سرحدوں کے بیچ میں سے، اندر سے پیدا ہوں گے، ہمارے اپنے لوگوں سے یہ ہمیں آئیں گے. اور اس کے علاوہ ہم پہلے یہ سوچتے تھے کہ اگر ملکوں کی سیکیورٹی بہت زبردست کر لی جائے، اسلحہ لے لیا جائے، جہاز اور ٹریننگ اچھی کر لی جائے تو شاید ہم ملکوں کو تباہی سے یا ڈسٹرکشن سے بچایا جا سکتا ہے. 9/11 نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. ایک انڈیویژل یعنی کہ ایک عام آدمی، جو سیکیورٹی کا سلسلہ ہے وہ ایک عام آدمی سے شروع ہو کر ملک کی اوور آل سیکیورٹی تک جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ملک اپنا ملٹری فوجی طور پہ بہت مضبوط ہو جائے اور اس کی عوام انسیکیور ہو، ان کے عوام کے پاس سیکیورٹی نہ ہو اور وہ ملک نہ سیکیور بھی رہ لے اور سروائیو بھی کر لے.
اچھا،
9/11 نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ اگر دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ آپ کی سرحدوں سے ہزاروں میل دور وہ ملک واقع ہے، مگر اگر وہاں پہ کوئی ایسے پرورش پار زیادہ اچھے نہیں ہیں اور جو دنیا کا سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں یا ان کو اس بارے میں الوژن غلط فہمی ہے کہ دنیا کا سسٹم انصاف پہ مبنی نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہیں اور یہ ہمارے ملک تک نہیں پہنچیں گے. تو اگر جب یہ 9/11 نے نا جو ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کی امپورٹنس ان کو لا کے انٹرنیشنل پالیٹکس کی سینٹر میں کھڑا کر دیا, اور اس کے بعد بننے والی سیکیورٹی کی تمام پالیسیز ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اکوموڈیٹ کرنے, ان کو لمٹ کرنے, ان کو ختم کرنے کے گرد گھومنے لگ گئی. تو بہت بڑی شفٹ تھی ہماری انڈرسٹینڈنگ میں انٹرنیشنل سیکیورٹی.
اچھا ڈاکٹر اشفاق, میں اور اسما شاکر صاحبہ, آپ بھی, میں چاہتا ہوں کہ آصم باجوا صاحب جو ہیں, جنرل آصم باجوا آئی ایس پی آر کے سربراہ ہیں, انہوں نے جو لاسز کے بارے میں بتایا ہے وہ سن لیتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کمنٹ لیتا ہوں اس پر.
ہم نے پوری قوم نے جو اس کی کاسٹ بیئر کی, صرف اکنامک ٹرمز میں ہم نے کوئی 106.9 بلین ڈالرز ہم نے کاسٹ پے کی اس وار کی. آج اگر کوئی پاکستان کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا پاکستان کی کمٹمنٹ کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان کو یہ پاکستان کی قربانی دیکھنی چاہیے. اسی طرح ہیومن ٹرمز میں جو ہم نے قربانی دی, اگر آپ دیکھیں تو 2013 کے گراف دیکھیں, 2014 میں دیکھیں 311 ٹوٹل انسیڈنٹس, 2015 میں 230 اور 2016 میں 77.
جی ڈاکٹر اشفاق, آپ نے سنا, آپ کا کیا کمنٹ ہے جو بات تو جنرل آصم باجوا نے کہی, آپ کیا کہیں گے سلسلے میں اس حوالے سے جو ہمارے لاسز ہوئے ہیں, کیا ہم ریکور کر سکتے ہیں ان کو؟
دیکھیں یہی تو میں نے آپ سے کہا,
جی جی
آصم باجوا نے تو ایگزیکٹ نمبر آپ کو بتا دیا,
جی ہاں
106.9 بلین ڈالر, میں نے 100 بلین سے زیادہ کا ذکر کیا تھا.
بالکل بالکل جی.
اور جو ریسورسز ہمیں سپورٹ ہمیں ملے ہیں وہ نیگلیجبل ہیں ہمارے لاس کے مقابلے میں. اس لیے ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب دنیا کے جو امپورٹنٹ پاورز ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, یہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے, تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. ہم نے صرف نہ ہیومن لاس میں سفر کیا ہے بلکہ ہر طرح کے لاس سفر کیے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ جنگ کسی اور کی تھی, ہم ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ لڑ رہے تھے, اسے ہمیں اس وقت ہمیں نان نیٹو الائے قرار دیا گیا تھا, آج سب وہ دھرا کا دھرا رہ گیا اور ہم تنہا ہیں اس جنگ میں اور جو ہم لڑ رہے ہیں. تو چونکہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لیے باہر کے میڈیا میں آپ دیکھیں پاکستان کے نیگیٹو خوابے آتی ہیں. جب ہم کسی اینیمی سے لڑ رہے ہیں تو وہ بھی ریئیکٹ کرتا ہے, وہ کہیں دھماکے کی شکل میں کرتا ہے, کہیں کسی دہشت گردی کی شکل میں کرتا ہے, وہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کی کوریج ہوتی ہے. ہمارے طرف جو فورن انویسٹرز ہیں وہ آتے نہیں ہیں. تو وہ ایک پرپیچوئل کاسٹ ہے جو ہم پاکستان پے کر رہا ہے آج تک اس جنگ کے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فتح محمد بفر صاحب نے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ڈاکٹر فتح محمد صاحب, کہ پاکستان کے لوگوں کو سائیکولوجیکل قیمت کیا ادا کرنی پڑی ہے اس کی, اس جنگ کی؟
بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو 11 آپ کہتے ہیں, تھوڑا سا ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے ماضی کو بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان میں سب سے پہلے تو ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی. میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوئے ہیں, آپ 77 میں چلے جائیے تو یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, اسلامی نام سے ایک تحریک چلتی ہے, 77 میں بھٹو کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے. اسی طرح سے آپ اگر اور پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے. میں 77 کو 78 اور 79 سے ملاتا ہوں. اسی طرح سے پاکستان میں جو کچھ 99 میں ہوا اس کو میں 9/11 سے ملاتا ہوں. یہ تو میرا اپنا ایک اوپینین ہے. نقصانات کی بات یہ ہے کہ پاکستان صحیح یا غلط اس جنگ کا حصہ بنا, اور پاکستان نے انٹرنیشنل ساتھیوں کا ساتھ دیا, اور یہ کیونکہ ایک بین الاقوامی تقاضا تھا. پاکستان کے لیے جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی کہ پاکستان تنہا نہیں رہ سکتا تھا. پاکستان کے لیے لازمی تھا کہ وہ انٹرنیشنل امن کے لیے جو ہے وہ انٹرنیشنل فورسز کا ساتھ دیا دیتا, جس کو یقیناً یو ایس اے لیڈ کر رہا تھا
جی.
لیکن آہستہ آہستہ ہوتا یہ گیا کہ تمام پارٹ نکلتے گئے اور پاکستان اس جنگ میں آج تک تنہا ہے.
اچھا.
چاہے وہ انسانی جانوں کا نظرانہ ہو, چاہے وہ افواج کا ہو, چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ تعلیم ہو, حتیٰ کہ پورا پاکستان. آپ کو پتا ہے کہ 99 سے پہلے پاکستان میں کوئی سوسائڈ اٹیک نہیں ہوتے تھے, کوئی سوسائڈر بچے نہیں ہوتے تھے. اب یہ کہاں سے آتے ہیں, یہ ایک الگ ریسرچ کا سوال ہے. تو انسانی معاشرے سے لے کے اکانومی تک, اکانومی سے لے کے پولیٹکس تک, پاکستان کو بے انتہا نقصانات کا سامنا اٹھانا پڑا اور جس کی قیمت ہم آج تک ادا کر رہے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر آپ کا. جی پروفیسر اسما, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے, آپ نے جو بین الاقوامی پس منظر کا حوالہ دیا کہ کیا یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آپ نے بات کی ہے, آج بھی ہم انہی کو اکوموڈیٹ کرنے یا انہی سے بچنے کے لیے پورا سیٹ اپ یا پورا سسٹم جو ہے, عالمی نظام جو ہے, اس کو بروئے کار لا رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسما جی,
انٹرنیشنل سیکورٹی کے ایم ایس سینٹر پہ آ کے کھڑے ہو اور ان کے ارد گرد اپنی ہم آج بھی 9/11 کے سالوں کے بعد آج بھی ہم طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ ہم نان اسٹیٹ ایکٹر کو اس طرح بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل سسٹم کو نہیں مانتا.
ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ بند کیجیے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. آپ کی آواز بالکل کٹ رہی ہے. بندر صاحب بہت اختصار کے ساتھ یہ بتائیے کہ فنڈامینٹلی دنیا کس طرح چینج ہوئی ہے؟
کافی دنیا تو بہت 9/11 کے بعد تو ایک دم سے ہی چینج آیا, اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ کے اندر, ورلڈ کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں کہ امریکہ کو, یورپ کو, اسلامک ورلڈ کو اور ریسٹ آف دا ورلڈ کو, تو سبھی جگہوں پہ اس کا افیکٹ بہت ہی بڑا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک اوور آل دا ورلڈ سیکیورٹی کے جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی کر دیا گیا. اور لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الٹرا رائٹ جو ہیں وہ یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی انہوں نے کافی زور پکڑا, اسی طرح ہی اگر ہم اسلامک ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی الٹرا رائٹ جو ہیں انہوں نے کافی اسٹرینتھ پکڑی ڈفرنٹ کنٹریز کے اندر, اور ایکسٹریمزم بڑھ گیا. اور یہی چیز اب ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے اندر بھی, جب الیکشن ہوئے لاسٹ تو اس کا افیکٹ, حالانکہ انڈیا واز ڈائریکٹلی ناٹ افیکٹڈ ایٹ آل, لیکن انڈیا کا بھی جو ہے کیونکہ پوری اوور آل گلوبل مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا دنیا کا, تو ساری دنیا کے اندر ہی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو بہت زیادہ سپورٹ ملنی شروع ہو گئی ہے.
اچھا تو اس میں کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی تبدیلی جو آ چکی ہے ایک پوری دنیا کے سیکورٹی کے نظام میں, پوری دنیا کے معاشی نظام میں, اس میں ابھی کوئی فورسیبل فیوچر میں آپ چینج دیکھتے ہیں؟
میرا خیال میں اٹ از سٹل ہیڈنگ ٹورڈز ایون دی ورسٹ سچویشن ہے, کیونکہ ورلڈ کے اندر ایک ڈیوائیڈ بن گئی ہے. آپ کسی بھی سوسائٹی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, پہلے سوسائٹیز جو تھی 9/11 سے پہلے تو مڈل جو تھے, جو سینٹرسٹ پارٹیز تھی ان کا زیادہ ہولڈ تھا, کنٹرول تھا زیادہ, اور لبرل مائنڈ سیٹ سے. لیکن اب اکراس دا ورلڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو الٹرا رائٹ جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں, یا الٹرا لیفٹ جو ہیں یہ لوگ زیادہ اسٹرینتھ پکڑ رہے ہیں, دیٹ مینس کہ ایکسٹریمزم کی طرف لوگ جا رہے ہیں. اگر جہاں پر الٹرا رائٹ ہی ہیں صرف, تو وہاں پر آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جدھر اگر ڈیوائڈ ہیں, ریلیجیس ڈیوائڈ بھی اوور آل گلوبل ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو ریلیجیس ڈیوائڈ بھی بہت ہی آبویس ہوتی جا رہی ہے, اور تو بہت ایفرٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس ڈیوائڈ کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے اور تھوڑا سا آپس میں ریچ آؤٹ کیا جائے دونوں طرف سے. لیکن ایسا ہوتا زیادہ سکسیزفل نظر اس لیے نہیں آتا کہ الٹرا رائٹ اور ریلیجیس جو ہیں ایکسٹریمسٹ یہ اکٹھے مل جاتے ہیں تو کافی مشکل بن جاتی ہے جس ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے.
بہت شکریہ منظر قریشی صاحب. اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے کچھ دوسرے موضوعات پر, لیکن فی الحال ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں اس وقت تو حج جو ادا کیا جا رہا ہے اور تقریباً 20 لاکھ ہم جی یہ آپ تلبیح سن رہے ہیں جو وہاں پر دنیا بھر سے آئے ہوئے تقریباً 20 لاکھ مسلمان فریضہ حج کے دوران کہتے ہیں. ہمارے ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں مکہ میں ہمارے ساتھی ہمارے دوست جناب سراج بہاب صاحب جن کا تعلق عرب نیوز اخبار سے ہے وہ حج کو کور کر رہے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہمارا رابطہ ہو جائے تو ہم ان سے یہ دریافت کریں گے کہ کتنے لوگوں نے حج ادا کیا, کس قسم کے انتظامات تھے اور کیا صورتحال بنی ہے وہاں پر. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہوں اور لوگ ہوں موجود لاکھوں کی تعداد میں, 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جس ملک میں موجود ہوں گے, وہاں پر جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ کس طرح سے متاثر ہوتی ہیں. ٹیلی فون ملانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید لائنوں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسے سراج وہاب صاحب ملتے ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ مسلمان وہاں پر کس طرح سے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب حج کے تمام رسومات اور تمام اس کے جو ارکان ہیں وہ ادا کیے جا چکے ہیں, اور کل ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں بھی اور دنیا کے بہت سارے دوسرے علاقوں میں بھی عید ہوگی اور مسلمان اپنے اس فریضے کو ادا کریں گے. سراج بہاب صاحب سے ہمارا تعلق اور رابطہ قائم نہیں ہو سک رہا ہے, اس لیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اگر بیچ میں ان سے رابطہ قائم ہو گیا تو پھر ہم ان سے گفتگو آپ کو سنوائیں گے. اب ہم ایک ہلکا سا بریک لیں گے اور بریک لینے کے بعد پھر ہم پاکستان, افغانستان اور بھارت کی تجارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
ویلکم بیک. جی سراج بہاب صاحب سے کانٹیکٹ ہو گیا آپ کا, ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو اب ہم گفتگو کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان کے اس موقف کو مسترد کر دیا ہے کہ اپنے زمینی راستوں کے ذریعے وہ اسے بھارت کے ساتھ براہ راست تجارت کرنے کے لیے اجازت دے, اور اسلام آباد اور کابل کے درمیان تجارت کے موجودہ نظام کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ یہ آلریڈی ایک نظام موجود ہے اور ظاہر ہے کہ ہم اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, اس لیے کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. افغانستان کو سہولت حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے راستے تجارت کر سکتا ہے. افغان صدر اشرف غنی صاحب نے نئی دہلی کے اپنے صدارتی دورے سے پہلے دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان نے افغانستان کو واگا بارڈر کے راستے بھارت کی منڈیوں تک رسائی نہ دی تو وہ سینٹرل ایشیا کے لیے افغانستان کے راستے پاکستان کی ٹرانزٹ ٹریڈ سہولتیں جو ہیں ان کو ختم کر دیں گے. ہم گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر ہوں گی فائزہ ناصر صاحبہ جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاک افغان چیمبر آف کامرس کی، اور داور خان صاحب جو کہ صدر ہیں چیمبر آف کامرس چمن کے. ہم ان دونوں سے گفتگو کریں گے اگر ان کی ٹیلی فون لائنیں مل سکیں، پاکستان کی ٹیلی فون لائنیں یا سعودی عرب کی ٹیلی فون لائنیں. اس وقت تو بہت دشواری سے مل رہی ہیں، ٹیکنیکل خرابیوں کی وجہ سے بار بار یا تو لائنیں ملتی نہیں ہیں یا لائنیں ڈراپ ہو جاتی ہیں. جیسے ہی ان میں سے رابطہ ہوتا ہے ہم گفتگو کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے سبب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہو رہی ہے اس کے بارے میں خاصے شک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. ہم ایک بریک لیں گے اس لیے کہ ٹیلی فون لائنیں ہم کو نہیں مل رہی ہیں. جیسی ٹیلی فون لائنیں ملیں گی ہم آپ سے گفتگو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیا کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com. جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک،
اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی اس وقت ہمارے ساتھ تو داور خان صاحب ہیں, چمن چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. داور صاحب جی بتائیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, افغانستان مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے لیے راستہ نہیں دے گا, تو پاکستان تو آلریڈی اس کو ایکسس دیے ہوئے, آپ کچھ بتائیں گے اس سلسلے میں؟
جی پہلے تو میں اپنے تعارف کریں تو میرا نام انجینئر داور خان ہے. جو ہفتہ بن رہا تھا اس کا نیگوشیشن ٹیم پاکستانی وقت کے ساتھ شامل رہا. جو اب کا اگریمنٹ ہے, اب کا اگریمنٹ میں پاکستانی ٹرکس کو بھی ایکسس حاصل ہے سینٹرل ایشیا تک, اور افغانی ٹرکس کو بھی ایکسس حاصل ہے واگھا بارڈر تک.
جی
یہ نہیں ہے, اب اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ یہ جو کل اشرف غنی صاحب کا بیان آیا ہے کہ ہم جو ہے وہ راستہ نہیں دیں گے, اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید ہمارا جو ہے وہ جو سینٹرل ایشیا کے لیے جو ہمارے ایکسپورٹس ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو مجھے اس کی معلومات ہے, کیونکہ پاکستانی ٹرکس کو جانے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ آپ کا ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ پاکستانی ٹرکس کو جانے کے لیے انشورنس گارنٹی جمع کرانی پڑے گی, اور افغانی ٹرکس کو آنے کے لیے واگا تک آنے کے لیے انشورنس گارنٹی جمع کرانی پڑے گی.
اچھا یہ جو مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہ ہمیں واگا بارڈر کا راستہ دیا جائے, اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟
یہ تو اب کا ایگریمنٹ میں کلیئر واضح لکھا گیا تھا کہ چونکہ ہمارا اپنا جو آپ کے ساتھ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ پاکستان افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے جس کا نام ہے آپ کا, جس میں نہ سینٹرل ایشیا شامل ہے نہ واگا انڈیا شامل ہے. اس کا انڈیا اور سینٹرل ایشیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ اگر افغانستان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ جس کو ہم ڈاؤن ٹرانزٹ کہتے ہیں ویا پاکستان انڈیا کے لیے جا رہے ہوں, یا ویا کراچی جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جا رہے ہوں, تو اس کے لیے پاکستانی ٹیریٹری میں افغانی ٹرکس الاؤ ہے مال لانے کے لیے.
تو پھر افغانستان کے صدر نے یہ بتائیے, پھر افغانستان کے صدر نے یہ مطالبہ کیوں کیا ہے؟
یہ اس کا جو ہے وہ شروع سے ہی مطالبہ تھا افغانستان کا کہ ہمیں ہمارے ٹرکوں کو افغانستان انڈین ٹیریٹری میں جانے کی اجازت دی جائے, جس کا اس وقت بھی جو ہے وہ ایک سائڈ لیٹر موجود ہے اس میں کہ جب یہ پاکستان افغانستان اور انڈیا آپس میں ایک دوسرے معاہدے پہ آئیں گے یہ بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال جو اپٹا ہے, اپٹا میں انڈین ٹرکس کو افغانستان میں آنے کی اور افغانی ٹرکس کو انڈیا جانے کی اجازت نہیں ہے.
اچھا, اور پاکستان اسی معاہدے کا حوالہ دے کے ان کے اس مطالبے کو مسترد کر رہا ہے, اور یہ جائز مطالبہ ہے ان کا؟
نہیں, بات یہ ہے جو اپٹا ایگریمنٹ ہے, اپٹا ایگریمنٹ میں افغانی ٹرک جو ہے وہ واگا بارڈر نہیں
تک جا سکتے ہیں, صرف
واگا بارڈر سے آگے نہیں جا سکتے,
واگا بارڈر تک جا سکتے ہیں. جی
آگے نہیں جا سکتے,
صحیح
ایگریمنٹ ہے. اب ایگریمنٹ کے علاوہ جو ہے وہ تو پھر الگ سے جو ہے اس کے لیے پاکستان افغانستان کی آپس میں جو ہے وہ ایک ٹیم بننی چاہیے, بات کرنی چاہیے کہ جی ہمیں انڈیا جانے کی اجازت دیجیے.
میرے پاس 10 سیکنڈ ہے, مجھے یہ بتائیے دارول صاحب کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سینٹرل ایشیا کے لیے تجارت رک جائے گی پاکستان کی؟
نہیں, کسی طرح بھی نہیں رکے گی.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا اور سامعین اس کے ساتھ ہے. جی, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ اب تو حاضر ہوں گے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.